چوتھا لطیفہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مجمل طور پر تمام مقاصد قرآن شریف پر مشتمل ہے، گویا یہ سورت مقاصد قرآنیہ کا ایک اعجاز لطیف ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، سورہ الحجر آیت 88۔ یعنی ہم نے تجھے اے رسول 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی عطا کی ہیں جو مجمل طور پر تمام مقاصد قرآنیہ پر مشتمل ہیں، اور ان کے مقابلہ پر قرآن عظیم بھی عطا فرمایا ہے جو مفصل طور پر مقاصد دینیہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی جہت سے اس سورت کا نام ام الکتاب اور سورۃ الجامع ہے۔ ام الکتاب اس جہت سے کہ جمیع مقاصد قرآنیہ اس سے مستخرج ہوتے ہیں، اور سورۃ الجامع اس جہت سے کہ علوم قرآنیہ کے جمیع انواع پر بصورت اجمالی مشتمل ہے۔ اسی جہت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جس نے سورۃ فاتحہ کو پڑھا گویا اس نے سارے قرآن کو پڑھ لیا۔ غرض قرآن شریف اور احادیث نبوی سے ثابت ہے کہ سورۃ فاتحہ ممدوحہ ایک آئینہ قرآن نما ہے۔ اس کی تصریح یہ ہے کہ قرآن شریف کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تمام محامد کاملہ باری تعالیٰ کو بیان کرتا ہے، اور اس کی ذات کے لیے جو کمال تام حاصل ہے اس کو بوضاحت بیان فرماتا ہے۔ سو یہ مقصد الحمدللہ میں بطور اجمال آ گیا، کیونکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ تمام محامد کاملہ اللہ کے لیے ثابت ہیں جو مستجمع جمیع کمالات اور مستحق جمیع عبادات ہے۔ دوسرا مقصد قرآن شریف کا یہ ہے کہ وہ خدا کا صانع کامل ہونا اور خالق العالمین ہونا ظاہر کرتا ہے، اور عالم کے ابتدا کا حال بیان فرماتا ہے، اور جو دائرہ عالم میں داخل ہو چکا اس کو مخلوق ٹھہراتا ہے، اور ان امور کے جو لوگ مخالف ہیں ان کا کذب ثابت کرتا ہے۔ سو یہ مقصد رب العالمین میں بطور اجمال آ گیا۔ تیسرا مقصد قرآن شریف کا خدا کا فیضان بلا استحقاق ثابت کرنا اور اس کی رحمت عامہ کا بیان کرنا ہے۔ سو یہ مقصد لفظ رحمان میں بطور اجمال آ گیا۔ چوتھا مقصد قرآن شریف کا خدا کا وہ فیضان ثابت کرنا ہے جو محنت اور کوشش پر مترتب ہوتا ہے۔ سو یہ مقصد لفظ رحیم میں آ گیا۔ پانچواں مقصد قرآن شریف کا عالم معاد کی حقیقت بیان کرنا ہے۔ سو یہ مقصد مالک یوم الدین میں آ گیا۔ چھٹا مقصد قرآن شریف کا اخلاص اور عبودیت اور تزکیہ نفس عن غیر اللہ اور علاج امراض روحانی اور اصلاح اخلاق ردیہ اور توحید فی العبادت کا بیان کرنا ہے۔ سو یہ مقصد ایاک نعبد میں بطور اجمال آ گیا۔ ساتواں مقصد قرآن شریف کا ہر یک کام میں فاعل حقیقی خدا کو ٹھہرانا اور تمام توفیق اور لطف اور نصرت اور ثبات الطاعت اور عصمت عن الاسیان اور حصول جمیع اسباب خیر اور صلاحیت دنیا و دین اسی کی طرف اسے قرار دینا، اور ان تمام امور میں اسی سے مدد چاہنے کے لیے تاکید کرنا۔ سو یہ مقصد ایاک نستعین میں بطور اجمال آ گیا۔ آٹھواں مقصد قرآن شریف کا صراط مستقیم کے دقائق کو بیان کرنا ہے، اور پھر اس کی طلب کے لیے تاکید کرنا کہ دعا اور تضرع سے اس کو طلب کریں۔ سو یہ مقصد اہدنا الصراط المستقیم میں بطور اجمال کے آ گیا۔ نواں مقصد قرآن شریف کا ان لوگوں کا طریق و خلق بیان کرنا ہے جن پر خدا کا انعام و فضل ہوا تا طالبین حق کے دل جمعیت پکڑیں۔ سو یہ مقصد صراط الذین انعمت علیہم میں آ گیا۔ دسواں مقصد قرآن شریف کا ان لوگوں کا خلق و طریق بیان کرنا ہے جن پر خدا کا غضب ہوا، یا جو راستہ بھول کر انواع اقسام کی بدعتوں میں پڑ گئے، تاحق کے طالب ان کی راہوں سے ڈریں۔ سو یہ مقصد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں بطور اجمال آ گیا ہے۔ یہ مقاصد عشرہ ہیں جو قرآن شریف میں مندرج ہیں، جو تمام صداقتوں کا اصل الاصول ہیں۔ سو یہ تمام مقاصد سورہ فاتحہ میں بطور اجمال آ گئے۔ پانچواں لطیفہ سورہ فاتحہ میں یہ ہے کہ وہ اس اتم اور اکمل تعلیم پر مشتمل ہے کہ جو طالب حق کے لیے ضروری ہے، اور جو ترقیات قربت اور معرفت کے لیے کامل دستور العمل ہے، کیونکہ ترقیات قربت کا شروع اس نقطۂ سیر سے ہے کہ جب سالک اپنے نفس پر ایک موت قبول کر کے اور سختی اور آزار کشی کو روا رکھ کر ان تمام نفسانی خواہشوں سے خالص للہ دستکش ہو جائے کہ جو اس میں اور اس کے مولا کریم میں جدائی ڈالتے ہیں، اور اس کے منہ کو خدا کی طرف سے پھیر کر اپنی نفسانی لذات اور جذبات اور عادات اور خیالات اور ارادات اور نیز مخلوق کی طرف پھیرتے ہیں اور ان کے خوفوں اور امیدوں میں گرفتار کرتے ہیں۔ اور ترقیات کا اوسط درجہ وہ ہے کہ جو ابتدائی درجے میں نفس کشی کے لیے تکالیف اٹھائی جاتی ہیں اور حالت معتادہ کو چھوڑ کر طرح طرح کے دکھ سہنے پڑتے ہیں، وہ سب عالم صورت انعام میں ظاہر ہو جائیں، اور بجائے مشقت کے لذت، اور بجائے رنج کے راحت، اور بجائے تنگی کے انشراح اور بشاشت نمودار ہو۔ اور ترقیات کا اعلیٰ درجہ وہ ہے کہ سالک اس قدر خدا اور اس کے ارادوں اور خواہشوں سے اتحاد اور محبت اور یکجہتی پیدا کر لے کہ اس کا تمام اپنا عین و اثر جاتا رہے، اور ذات اور صفات الہیہ بلا شائبہ ظلمت اور بلا تواہم حالیت و محلیت اس کے وجود آئینہ صفت میں منعکس ہو جائے، اور فنا عتم کے آئینے کے ذریعے سے جس نے سالک میں اور اس کی نفسانی خواہشوں میں غایت درجے کا بوٹ ڈال دیا ہے، ان اکاس ربانی ذات اور صفات کا نہایت صفائی سے دکھائی دے۔ اس تقریر میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں وجودیوں یا ویدانتیوں کے باطل خیال کی تائید ہو، کیونکہ انہوں نے خالق اور مخلوق میں جو ابدی امتیاز ہے شناخت نہیں کیا، اور اپنے کشوف مشتبہ کے دھوکے سے کہ جو سلوک ناتمام کی حالت میں اکثر پیش آ جاتے ہیں، یا جو سودا انگیز ریاضتوں کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، سخت مغالطات کے بیچ میں پڑ گئے، یا کسی نے سکر اور بے خودی کی حالت میں جو ایک قسم کا جنون ہے اس فرق کو نظر سے ساکت کر دیا کہ جو خدا کی روح اور انسان کی روح میں با اعتبار طاقتوں اور قوتوں اور کمالات اور تقدسات کے ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ قادر مطلق، کہ جس کے علم قدیم سے ایک ذرہ مخفی نہیں اور جس کی طرف کوئی نقصان اور خسران عائد نہیں ہو سکتا، اور جو ہر یک قسم کے جہل اور آلودگی اور ناتوانی اور غم اور حزن اور درد اور رنج اور گرفتاری سے پاک ہے، وہ کیوں کر اس چیز کا عین ہو سکتا ہے کہ جو ان سب بلاؤں میں مبتلا ہے؟ کیا انسان جس کی روحانی ترقیات کے لیے اس قدر حالات منتظرہ ہیں جن کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، وہ اس ذات صاحب کمال تام سے مشابہ یا اس کا عین ہو سکتا ہے جس کے لیے کوئی حالت منتظرہ باقی نہیں؟ کیا جس کی ہستی فانی اور جس کی روح میں صریح مخلوقیت کے نقصان پائے جاتے ہیں، وہ باوجود اپنی تمام آلائشوں اور کمزوریوں اور ناپاکیوں اور عیبوں اور نقصانوں کے اس ذات جلیل و صفات سے برابر ہو سکتا ہے جو اپنی خوبیوں اور پاک صفتوں میں ازلی ابدی طور پر اتم اور اکمل ہے؟ سبحانہ وتعالی ما یصفون۔ بلکہ اس تیسرے قسم کی ترقی سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ سالک خدا کی محبت میں ایسا فانی اور مستحلق ہو جاتا ہے اور اس قدر ذات بے چون و بے چگون اپنی تمام صفات کاملہ کے ساتھ اس سے قریب ہو جاتی ہے کہ الوہیت کے تجلیات اس کے نفسانی جذبات پر ایسے غالب آ جاتے ہیں اور ایسے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں جو اس کو اپنے نفسانی جذبات سے بلکہ ہر یک سے جو نفسانی جذبات کا تابع ہو مغایرت کلی اور عداوت ذاتی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں اور قسم دوئم کی ترقی میں فرق یہ ہے کہ گو قسم دوئم میں بھی اپنے رب کی مرضی سے موافقت تامہ پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا ایلام بصورت انعام نظر آتا ہے، مگر ہنوز اس میں ایسا تعلق باللہ نہیں ہوتا کہ جو ما سوا اللہ کے ساتھ عداوت ذاتی پیدا ہو جانے کا موجب ہو اور جس سے محبت الہی صرف دل کا مقصد ہی نہ رہے بلکہ دل کی سرشت بھی ہو جائے۔ غرض، قسم دوئم کی ترقی میں خدا سے موافقت تامہ کرنا اور اس کے غیر سے عداوت رکھنا سالک کا مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول سے وہ لذت پاتا ہے، لیکن قسم سوم کی ترقی میں خدا سے موافقت تامہ اور اس کے غیر سے عداوت خود سالک کی سرشت ہو جاتی ہے جس سرشت کو وہ کسی حالت میں چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ انفقاق و شیء عن نفس ہی محال ہے۔ برخلاف قسم دوم کے کہ اس میں انفقاق جائز ہے اور جب تک ولایت کسی ولی کی قسم سوم تک نہیں پہنچتی عارضی ہے اور خطرات سے امن میں نہیں۔ وجہ یہ کہ جب تک انسان کی سرشت میں خدا کی محبت اور اس کے غیر کی عداوت داخل نہیں تب تک کچھ رگ و ریشہ ظلم کا اس میں باقی ہے، کیونکہ اس نے حق ربوبیت کو جیسا کہ چاہیے تھا ادا نہیں کیا اور لکائے تام حاصل کرنے سے ہنوز قاصر ہے، لیکن جب اس کی سرشت میں محبت الہی اور موافقت باللہ بخوبی داخل ہو گئی یہاں تک کہ خدا اس کے کان ہو گیا جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھیں ہو گیا جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو گیا جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں ہو گیا جس سے وہ چلتا ہے، تو پھر کوئی ظلم اس میں باقی نہ رہا اور ہر یک خطرے سے امن میں آ گیا۔ اسی درجے کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ الانعام 83۔ اب سمجھنا چاہیے کہ یہ ترقیات ثلاثہ کہ جو تمام علوم و معارف کا اصل الاصول بلکہ تمام دین کا لب لباب ہے، سورہ فاتحہ میں بتمام تر خوبی و رعایت ایجاز و خوش اسلوبی بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ پہلی ترقی کے جو قربت کے میدانوں میں چلنے کے لیے اول قدم ہے اس آیت میں تعلیم کی گئی ہے جو فرمایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ ہر یک قسم کی کجی اور بیراہی سے باز آ کر اور بالکل رو بہ خدا ہو کر راہ راست کو اختیار کرنا یہ وہی سخت گھاٹی ہے جس کو دوسرے لفظوں میں فنا سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ امور مالوفہ اور معتادہ کو یک لخت چھوڑ دینا اور نفسانی خواہشوں کو جو ایک عمر سے عادت ہو چکی ہے یک دفعہ ترک کرنا اور ہر یک ننگ اور ناموس اور عجب اور ریا سے منہ پھیر کر اور تمام ما سوا اللہ کو کل عدم سمجھ کر سیدھا خدا کی طرف رخ کر لینا حقیقت میں ایک ایسا کام ہے جو موت کے برابر ہے، اور یہ موت روحانی پیدائش کا مدار ہے، اور جیسے دانا جب تک خاک میں نہیں ملتا اور اپنی صورت کو نہیں چھوڑتا تب تک نیا دانا وجود میں آنا غیر ممکن ہے، اسی طرح روحانی پیدائش کا جسم اس فنا سے تیار ہوتا ہے، جوں جوں بندے کا نفس شکست پکڑتا جاتا ہے اور اس کا فعل اور ارادت اور روح بخلق ہونا فنا ہوتا جاتا ہے، تو پیدائش روحانی کے اعضاء بنتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب فنائے عتم حاصل ہو جاتی ہے تو وجود ثانی کی خلت عطا کی جاتی ہے، اور ثم انشأناہ خلقاً آخر کا وقت آ جاتا ہے، اور چونکہ یہ فنائے عتم بغیر نصرت و توفیق و توجہ خاص قادر مطلق کے ممکن نہیں، اس لیے یہ دعا تعلیم کی، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، جس کے یہ معنی ہیں کہ اے خدا ہم کو راہ راست پر قائم کر اور ہر یک طور کی کجی اور بے راہی سے نجات بخش، اور یہ کامل استقامت اور راست روی جس کو طلب کرنے کا حکم ہے نہایت سخت کام ہے، اور اول دفعہ میں اس کا حملہ سالک پر ایک شیر ببر کی طرح ہے جس کے سامنے موت نظر آتی ہے، پس اگر سالک ٹھہر گیا اور اس موت کو قبول کر لیا تو پھر بعد اس کے کوئی اسے سخت موت نہیں، اور خدا اس سے زیادہ تر کریم ہے کہ پھر اس کو یہ جلتا ہوا دوزخ دکھاوے، غرض یہ کامل استقامت وہ فنا ہے کہ جس سے کارخانہ وجود بندے کو بکلی شکست پہنچتی ہے، اور ہوا اور شہوت اور ارادت اور ہر یک خود روی کے فعل سے بیک بارگی دستکش ہونا پڑتا ہے، اور یہ مرتبہ سیر و سلوک کے مراتب میں سے وہ مرتبہ ہے جس میں انسانی کوششوں کا بہت کچھ دخل ہے اور بشری مجاہدات کی بخوبی پیش رفت ہے، اور اسی حد تک اولیاء اللہ کی کوششیں اور صالحین کی محنتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر بعد اس کے خاص مواہب سماوی ہیں جن میں بشری کوششوں کو کچھ دخل نہیں، بلکہ خود خدا تعالیٰ کی طرف سے عجائبات سماوی کی سیر کرانے کے لیے غیبی سواری اور آسمانی براق عطا ہوتا ہے۔